السلام علیکم،
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر اسفر امام، اور آج کے اس پروگرام میں آف کورس آپ جانتے ہوں گے سب سے زیادہ ہمارا فوکس رہے گا امریکہ کے وسط مدتی انتخابات، جن کے ابھی تک کے نتائج کے مطابق امریکہ کے اندر ڈیموکریٹک پارٹی وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیو یا ایوان نمائندگان اس میں غالب اکثریت حاصل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ریپبلکن پارٹی وہ اپنا کنٹرول سینٹ کے اوپر برقرار رکھنے میں کامیاب رہی ہے۔ جائزہ لیں گے اپنے پروگرام میں مختلف حوالوں سے کہ یہ انتخابات کیوں کر رہے تھے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ان انتخابات کے نتائج کا کیا مطلب ہے، ان کی پالیسیاں اور ان کا جو حکومت کرنے کا جو ایک انداز پچھلے دو برسوں میں رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی جو ٹینجیبل نوٹیبل بات ہے، 100 سے زیادہ خواتین کانگریس کے لیے براہ راست انتخابات میں منتخب ہونے میں کامیاب ہوئی ہیں، اور امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 2 مسلم خواتین وہ بھی امریکی کانگریس کی رکن بنی ہیں۔ مسلم کمیونٹی خاص طور پہ اس کو بہت سگنیفیکنٹ خیال کر رہی ہے۔ بہت سارے حوالوں سے ہم بات کریں گے پروگرام میں اور انالیسز ہم لیں گے، تبصرے لیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم چلیں گے ہم اپنے دو کولیگز، ہمارے دو ساتھی جو اس الیکشن کی کوریج کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں بلکہ مختلف اسٹیٹس میں موجود ہیں۔ منیسوٹا سے ثاقب اسلام کوریج کرتے رہے ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے لیے، ان کی رپورٹس آپ نے سنی۔ آفتاب برکا وہ ہمارے ساتھ ہیں مشیگن سے، دونوں کا بہت شکریہ۔ اور خیر مقدم ثاقب، اس سے پہلے کہ ثاقب کے پاس ہم جائیں، ہم آفتاب صاحب سے پہلے بات کرتے ہیں مشیگن سے۔ آفتاب بہت شکریہ آپ کا، ہمیں بتائیے گا کہ ہسٹوریکلی تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ ہسٹوریکلی بھی ریپبلکن نہیں بلکہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف اس کا جھکاؤ رہا ہے، سو ان انتخابات میں مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر جو پوزیشن ہے وہ کیا آپ کے سامنے بن کے آ رہی ہے، ووٹرز نے کن بنیادوں کے اوپر ووٹ کا فیصلہ کیا ہے؟
جی، مشیگن میں بھی جیسا کہ ایک اوور ویو دیکھا جائے تو گورنر کی جو ریس تھی وہ سب سے بڑی ریس تھی۔ اب تک جو ہے گورنمنٹ ریپبلکن کے گورنر تھے رک سنائیڈر، اب ان کی مدت ختم ہوئی ہے، تو کل کے الیکشن میں گریچن وٹمر جو کہ جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، تقریباً 8 سال کے بعد یہ گورنرشپ جو ہے وہ فلپ ہوئی ہے، اور اب جو نئی گورنر بنے گی وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ہوں گی۔ لیکن یہ بھی ایک اسپلٹ معاملہ ہے کیونکہ گورنر تو ڈیموکریٹک پارٹی کا بن گئی ہیں، لیکن اب جو ہاؤس ہے مشیگن کا، سینٹ اور ہاؤس وہ دونوں ریپبلکن نے ریٹین کی ہے اپنی میجورٹی، تو اب گورنر تو ڈیموکریٹک بن گئی ہیں لیکن جو ہاؤس اب بھی جو ہے مشیگن کے پاس ہے۔ یہ ایک اوور آل پکچر ہے۔ ایک دوسرا بڑا معاملہ جو مشیگن میں بیلٹ پہ تھا وہ تھا میروانا لیگلائزیشن کا پروپوزل ایک تھا جو کہ ووٹرز نے میجورٹی کے ساتھ پاس کر دیا ہے، اور اب کچھ امریکی ریاستوں کے ساتھ ساتھ مشیگن بھی اس پول میں آ گیا ہے، وہ ریاست ہے جہاں پر میروانا جو ہے ریکریشنل یوز کے لیے وہ لیگلائز کر دی گئی ہے۔ تو یہ ایک اوور ویو تھا کل رات کے الیکشنز کا۔
ابھی وہاں پہ خاص طور پہ ڈیموکریٹک پارٹی یا اس کے ان کے آفیسز کے اندر کس طرح کی سیلیبریشنز ہیں؟ اگر پاکستان کے ہمارے ووٹرز جو لوگ ہیں، جو آڈینس ہیں، وہ ریزونیٹ کر سکیں، ریلیٹ کر سکیں پاکستانی انتخابات کے نتائج کے بعد کے حالات سے۔
ایک بڑا چینج جو لوگوں میں جو اس کو پازیٹیو سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خواتین کینڈیڈیٹ کا، جیسے نیشنلی امریکہ میں ٹرینڈ ہے ویسے مشیگن میں بھی بہت سارے نئے فیسز اور خاص کر خواتین جو ہے سامنے آئی ہیں یہاں کی سیاست سے ابھر کر، تو اس کے معاملے میں لوگ اکراس دی آئل اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ ایک نئی انرجی ہے خاص کر خواتین میں کہ ان کی ریپرزینٹیشن اسپیشلی اس می ٹو کی موومنٹ کے دوران کافی وہ اپنے آپ کو امپاور سمجھتی ہیں، اور رشیدہ طلیب آبویسلی ان کا تو ایک ڈبل امپیکٹ ہے، وہ نہ صرف ایک خاتون ہیں اپنے ڈسٹرکٹ سے بلکہ ایک مسلم خاتون ابھر کر سامنے آئی ہیں۔ اینڈ جسٹ ٹو گیو یو بیک گراؤنڈ، رشیدہ طلیب پہلی مسلم خاتون کانگریس وومن یہاں سے مشیگن سے بننے جا رہی ہیں، ان کا تعلق جس کینڈیڈیٹ کو وہ ریپلیس کرنے جا رہی ہیں ان کا تعلق بھی ڈیموکریٹک پارٹی سے تھا، جان کانیئرز، لیکن انہوں نے ریزگنیشن ہی اسی می ٹو موومنٹ کے حوالے سے دیا تھا، ان کے اوپر سیکشل ہیرسمنٹ کی الیگیشن تھی، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے ریزائن کیا، اور اب ان کو ایک خاتون نے ریپلیس کیا ہے، تو وہ بھی ایک ہسٹوریکلی بہت بڑی بات ہے یہاں کے ڈسٹرکٹ کے لیے۔
سامعین یہ دیکھیں کہ جو ہمارے دو کورسپونڈنٹ جن دو اسٹیٹس میں ہیں یہاں سے ہی وہ دو مسلم خواتین الیکٹ ہوئی ہیں، رشیدہ صلیب کی بھی بات کر رہی ہیں آفتاب، اور ثاقب اسلام منیسوٹا میں موجود تھے، وہاں ان کی گفتگو بھی ہوئی منتخب ہونے والی مسلمان خاتون الہان عمر کے ساتھ. ہم چاہیں گے کہ اگر ثاقب ہمیں جوائن کریں تو ان کی زبان سے سنیں یا کم از کم آپ کو رپورٹ سنوا سکیں. سو یہ بہت بڑی ایک تاریخی تبدیلی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. پہلی بار امریکہ کی تاریخ میں دو مسلمان خواتین الیکٹ ہو کے کانگریس کے اندر پہنچی ہیں. سو بہت شکریہ آپ کا آفتاب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ثاقب اسلام آپ مجھے سن سکتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. ثاقب سے رابطہ نہیں ہو رہا تو ثاقب کی ہم ایک مختصر سی رپورٹ سامعین آپ کو سنواتے ہیں. انہوں نے ریاست مینیسوٹا کے اندر وہ موجود ہیں. کیا دیکھا, کیا مومنٹم رہا, اور اسی رپورٹ کے اندر آپ الہان عمر جو کہ نیولی الیکٹڈ مسلم کانگریس وومن ہیں, آپ ان کے خیالات بھی سنیں گے.
People are choosing hope over fear.
لوگوں نے خوف کے مقابلے میں امید اور تقسیم کے مقابلے میں اتحاد کو چنا ہے. یہ ایک ایکسائٹنگ موقع ہے. ایسے میں جب شمالی مسلم بین پر موجود ہیں, ایک شمالی ریفیوجی کو کانگریس کے لیے منتخب کر کے مینیسوٹا نے ایک واضح پیغام دیا ہے.
امریکی ریاست مینیسوٹا کی ڈسٹرکٹ 5 سے الہان عمر کے جیتنے کے بعد جہاں ان کے کیمپین ہیڈ کوارٹر میں جشن کا سما ہے. امریکی کانگریس کی رکن منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے اپنی اس جیت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہا,
میں امریکی کانگریس میں پہلی حجاب پہننے والی عورت, امریکی کانگریس کے لیے منتخب ہونے والی پہلی ریفیوجی, اور کانگریس کے لیے منتخب ہونے والی پہلی مسلمان خواتین میں سے ایک ہوں.
اور الہان عمر کی اس جیت کے بعد نہ صرف یہاں کی مقامی صومالی کمیونٹی بلکہ یہاں کے لوکل سفید فام امریکی اور دیگر قومیتوں اور مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اندر بھی جوش و خروش انتہائی عروج پر ہے.
یہ بہت ایکسائٹنگ اور تاریخی لمحہ ہے, خاص طور سے ایک خاتون کی جانب سے. یہ کامیابی ایک مزید ایسے دروازے کو توڑ دیے جانے کے برابر ہے جس سے دوسری خواتین گزر کر آگے بڑھ سکتی ہیں. میں ریاست مینیسوٹا کی انتہائی شکر گزار ہوں, صرف اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں ویلکم کرتے ہیں بلکہ اس لیے بھی کہ وہ تارکین وطن, پناہ گزین اور خاص طور سے خواتین کو اپنی پوری سپورٹ دیتے ہیں.
جی سامعین, یہ محمد ثاقب نے وہاں سے جو کچھ کلپس بھجائے اس کو یہاں پہ ریپروڈیوس کیا ہماری ٹیلی ویژن ٹیم نے, اور وہاں سے ہم نے آپ کو ساؤنڈ بائٹ سنوائے ہیں. بات ہم کریں گے, انالیسس بھی ہم لیں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس میں منصور قریشی, جرنلسٹ بھی ہیں, ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ بہت ایکٹیولی ایفیلیٹ ہیں. آغا افضل خان صاحب پہلے ممبر ریپبلکن کینڈیڈیٹ نیو یارک سے, پچھلے الیکشنز میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے. ہم نے ان سے بات کی تھی لیکن اس وقت وہ ہمیں دستیاب نہیں ہے. سو منصور قریشی صاحب سے بات کرتے ہیں. مین وائل ہمارے پروڈیوسر جو ہیں ریپبلکن پارٹی کے افیلیٹس کو کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہمارا رابطہ ہو جائے. منصور بہت شکریہ آپ کا. بتائیے گا یہ انتخابات کیوں کر اہم رہے, اور ویسے تو جو پولز میں کہا جا رہا تھا, جو سروے پولز ہیں اسی کے مطابق کم و بیش یہ نتائج آئے ہیں, لیکن سینٹ میں توقع سے بہت کم پرفارمنس رہی ڈیموکریٹک پارٹی کی, کیا وجوہات ہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیں, بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ساتھیوں کا, دوستوں کا, کمیونٹی کے ممبرانس کا اور پورے امریکہ کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں اپنے ووٹ کو کاسٹ کیا اور ڈیموکریٹس کینڈیڈیٹس کو جو ہاؤس میں تاریخی کامیابی دی ہے یہ اسی وجہ سے ہوا. یہ جو وکٹری ہے یہ صرف ڈیموکریٹس کی وکٹری نہیں تھی بلکہ یہ وکٹری ہماری بھی تھی, ہمارے جیسے امیگرینٹس کی بھی تھی, خواتین کی بھی تھی, اور یہ ایسے تمام لوگوں کی وکٹری تھی جو امریکہ سے پیار کرتے تھے, امریکن ویلیوز پر, فریڈم پر اور کانسٹیٹیوشن پر بلیو کرتے تھے. آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے سونامی کی شکل میں بلو ویو کے ذریعے یہ جو بھی ہاؤس تھا اس کو ٹیک اوور کیا. سینٹ ظاہری بات ہے ہم نہیں جیت سکے, لیکن اس جیت میں بھی ہماری ہار ہے کیونکہ جو ٹرمپ صاحب نے نیگیٹو ٹویٹس کے ذریعے, اپنے ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے, جو ان کے بیانات تھے, جو ان کی ٹف امیگریشن پالیسیز تھی, آپ اگر ایک طریقے سے دیکھیں تو ان کا سب سے زیادہ فائدہ امیگرینٹس کمیونٹی کو ہوا, پاکستانی کمیونٹیز کو ہوا, مسلمانوں کو ہوا, اور ایسے لوگ جو کبھی ووٹ دینا ضروری نہیں سمجھتے تھے انہوں نے بھی لاکھوں کی تعداد میں اپنے ووٹ رجسٹر کرائے. تو یہ جیت میں بھی ہماری ہار ہے اور ابھی تو صرف اسٹارٹ ہے. ابھی پروگرام جو ہے میں وہی کہوں گا کہ ابھی پروگرام باقی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی 2020 میں यही डेमोक्रेट की वेव और यही इमिग्रेंट्स और यही खवातीन और यही लोग प्रेसिडेंट, ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को बल्कि उनकी पार्टी को भी अपने साथ बहा ले जाएंगे।
लेकिन ये तो खैर बहुत कबल इस वक्त है, आपको मालूम है मंसूर, यहाँ पे अमेरिका के अंदर इंतखाबी जो निज़ाम है और जो इलेक्शन से पहले मोमेंटम बनता है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगर मईशत के ऊपर उनकी पॉलिसीज वो पे बैक करती हैं तो ये मुख्तलिफ नतायज भी फिर हो सकते हैं जिसकी तवक्को आप कर रहे हैं। ज़रा ये बताइएगा कि वाकईतन ओवरऑल इम्पैक्ट हो सकता है इसका आने वाले इंतखाबात के ऊपर, या रिपब्लिक और ख़ासतौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए करने को क्या कुछ है? सेनेट में उनकी अक्सरियत नहीं है बल्कि दो सीटें ऐसी भी आ रही हैं जहाँ पर उनकी तवक्को थी कि वो जीत जाएंगे।
देखें, आपने इन इन पूरे इलेक्शन में ये देखा कि और जितनी भी पिछले 5 वीक में तकरीबन 17 रैलीज थी उनमें प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कहीं भी इकोनॉमी जो इतनी अच्छी चल रही है मैं मानता हूँ उसके बारे में बात करना गवारा नहीं समझी। ठीक है, उनके जो भी बेस के लोग हैं उनको इकोनॉमी से कोई दिलचस्पी होगी लेकिन इतनी दिलचस्पी नहीं है जितना उनको दिलचस्पी है ये इमिग्रेंट से। और ट्रंप साहब जो है वो शुरू से ही डरो खौफ की और डिवाइड एंड रूल की सियासत करते आए हैं और आप देखें उन्होंने तमाम रैलीज में सिवाय इमिग्रेंट्स को डराने के और कारवान से और के वो हम पर गालिब आ जाएंगे वो सारी, उसके अलावा उन्होंने कोई भी बात नहीं की। तो मेरे ख्याल से रिपब्लिकन्स के लिए इकोनॉमी हो या हेल्थ केयर हो ये कोई इश्यूज जो हैं वो ज्यादा अहम नहीं है। उनके बेसिक जो जीतने की पॉलिसी जो अब बन रही है वो यही बन रही है कि लोगों को डराओ उनको डिवाइड करो और उनके वोट हासिल करो।
ये आपका नुक्ता नजर है, हम कोशिश करेंगे हम इसमें रिपब्लिकन पार्टी की आवाज़ भी शामिल करें और इसके ऊपर उनका जवाब ले सकें। मंसूर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे रिपब्लिकन पार्टी के साथ आपकी वापस की। डॉक्टर मुक्तदर खान साहब हमारे साथ हैं, प्रोफेसर इंटरनेशनल रिलेशंस के डेलावेयर यूनिवर्सिटी से मुमताज़ तजयकार हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मिड टर्म इलेक्शंस क्या मानी रखते हैं अमरीका के लिए, प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए, इनके जो नतज इस वक्त आप तक आपके सामने आए हैं? जी डॉक्टर जी,
जी अमेरिका की जो हुकूमत का नक्शा है उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस वापस आ गए। अभी तक अमेरिका में वन पार्टी रूल चल रहा था, पिछले 2 साल से रिपब्लिकन दोनों हाउसेस व्हाइट हाउस और अब सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोल करते हैं, तो अब पहली बार डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ में कांग्रेस आ गई है जिसके वजह से कई चीजें बदल सकती है। मिसाल के तौर पे उसका सबसे ज्यादा असर वो रशिया इंटरफियरेंस के प्रोब पे होगा और अभी तक स्टीवन म्यूनिस नाम के एक रिपब्लिकन के अंडर जो इंटेलिजेंस कमिटीज थे वो तो ट्रंप को सपोर्ट करने में और सच्चाई को छुपाने में लगे हुए थे, अब कई चीजें सामने आएंगी। तो एक चीज ये है कि हो सकता है कि मुल्क का माहौल और खराब हो जाए, इसके वजह से ऑलरेडी मुल्क डिवाइडेड है, अब गवर्नमेंट भी डिवाइडेड हो गई।
सही, अच्छा एक तो इंटरनल इश्यूज हैं लेकिन कुछ रिपोर्ट्स अब ये कह रही हैं कि इवन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो इंगेजमेंट है या उसका जो तरीक़ाकार रहा है उसको भी रिविज़िट करना पड़ सकता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी की जो से होगी फॉरेन पॉलिसीज इश्यूज के ऊपर वो मैटर करेगी। अब
देखिए जो कांग्रेस की जो दखल होती है फॉरेन अफेयर्स में उसके दो तरीकेकार होते हैं, एक तो एक जो वो बजट कंट्रोल करते हैं, मिलिट्री का बजट हो, फॉरेन पॉलिसी का बजट हो, स्टेट डिपार्टमेंट का बजट हो, तो वहां पे तो कांग्रेस में जहां पे डेमोक्रेट्स कंट्रोल करते हैं उनका जो इंटरेस्ट है उनकी जो पॉलिटिक्स है उसका जरूर असर होगा। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ने सेनेट में काफी गेंस किए हैं, तकरीबन 3 एडिशनल उनके पास सीट आ गए हैं जिसके वजह से जो मॉडरेट रिपब्लिकन थे उनका जोर कम हो गया है, इसलिए अब नॉमिनेशन में एम्बेसडर्स के नॉमिनेशन में और ट्रीटीज वगैरह का रेटिफिकेशन जो सेनेट के हाथ में होती है वो अब प्रेसिडेंट के हाथ में ही रहेंगी। लेकिन दूसरी चीज ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी उतना ज्यादा इंटरनेशनल एजेंडा पे फोकस नहीं है जितना रिपब्लिकन हैं, और जो की इश्यूज हैं मिसाल के तौर पे इजराइल हो या ईरान का मसला हो उसमें दोनों पार्टियों में ज्यादा फर्क नहीं है।
सही, इवन मेरे अभी कुछ लोग पाकिस्तान से ये सवाल कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जवाब यही था कि चूँकि दोनों सियासी जमातें जो हैं यहाँ पे वो कम व बेश इन इशूज़ के ऊपर एक ही राय रखती हैं। अगेन ज़रा डॉक्टर साहब वापस आते हैं इंटरनल इशूज़ के ऊपर, सो ये हेल्थ केयर हो और फिर ख़ासतौर पर इन वुमेन इशूज़ हों, رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ خواتین جن کا جھکاؤ ریپبلکن پارٹی کی طرف رہا ہے وہ انہوں نے انحراف کیا ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز سے، خاص طور پہ جس میں یہ جو فریڈم ہے اس کی، اس قاتل حمل کی میں بات کر رہا ہوں، ایبارشن رائٹس کی بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر سے خواتین نے کتنا اس میں فرق ڈالا ہے، بالخصوص ایسے وقت میں جب 100 کے قریب نمائندہ خواتین اب کانگریس میں پہنچ بھی گئی ہیں. جی ڈاکٹر مقتدر خان صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ ان کو میری آواز نہیں پہنچ پا رہی. ہمیں جوائن کیا ہے طلعت رشید صاحب نے بھی، ریپبلکن رہنما ہیں، سینٹرل کمیٹی اس کی مشیگن شکاگو کے اندر اس کے رکن بھی ہیں. طلعت صاحب بہت شکریہ. اس سے پہلے ہمارے ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستہ منصور قریشی صاحب موجود تھے اور ان کا خیال یہ ہے کہ بالکل ایک طرح سے یہ ریفرنڈم ہے ان کی پالیسیز کے اگینسٹ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں. میں ان کے نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو بھی رسپونڈ کر سکیں. ان کے بقول پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ وہ کوئی اکانومی یا ایون امیگریشن یا ان ایشوز کے اوپر ان کا فوکس نہیں ہے نہ ان کی سپورٹ بیس کا، بلکہ وہ ڈیوائیڈ کرنا چاہتے تھے اور ان کی اپروچ ناکام ہوئی ہے. یہ انتخابات کے نتائج کیا ریفلیکٹ کرتے ہیں ریپبلکن پارٹی کے لیے؟ آپ ان کو بھی رسپونڈ کیجیے گا.
دیکھیے اب ریپبلکن پارٹی، ہاں ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے کانگریس میں، لیکن یہ ہے کہ سینٹ میں پھر بھی ان کو کافی سیٹس ہیں اور جو بھی بل پاس ہوگا آف کورس وہ سینٹ کے پاس جائے گا. یہ بات میں اگری کرتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مسائل ہوں گے جو فورن جو ریلیشنز ہیں اس کے، جو انہوں نے کچھ ایشوز ریز کیے تھے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ افیکٹ پڑے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ دس از نارمل. اب دیکھیں نا، اوباما نے بھی جب وہ انکمبنٹ پریزیڈنٹ تھے انہوں وہ بھی آلموسٹ 35 سیٹس لاس کر چکے تھے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ
مڈ ٹرم میں موسٹلی جو حکمران جماعت کو نقصان ہوتا ہے،
لیکن یہ ان کو ایک مومنٹم دے گا کہ جو اگلے الیکشن ہے اس میں ریپبلکن جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے کام کر کے دوبارہ کچھ سیٹیں واپس لے لیں. اب یہ کہ یہ جو بھی ووٹ ہے یہ اگینسٹ ٹرمپ تھا، یہ پالیسیز کا نہیں تھا. دیکھیں نا، اب اکانومی وغیرہ دیکھیں کتنی اسٹرانگ ہے، لوگوں کو ٹیکس کا کتنا فائدہ ہے، کمپنیز کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. اب یہ کہ یہ جو دوسری چیزیں ہیں امیگریشن، حالانکہ میجورٹی اس کو پسند کرتی ہے، لیکن یہ جن لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ دیے ہیں آئی ڈونٹ تھنک کہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جی اکانومی کی تو دیکھیں نا کیا ٹرمپ نے کیا کیا ہے. اب یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو سپینا ہوگا وہ ان کے ٹیکسز کے، اور جو ملر کا انویسٹیگیشن ہے وہ شاید آگے آئے گی، لیکن آئی ڈونٹ تھنک اتنا افیکٹ ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا، نینسی پلوسی کو زیادہ تر ڈیموکریٹ بھی پسند نہیں کرتے. انہوں نے اوپنلی کہا تھا کہ ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، یو نو اس کے لیے میجورٹی کے لیے، میجورٹی لیڈر کے لیے ان دا ہاؤس.
سو اچھا یہ بتائیں طلعت صاحب، اب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ وہ ایک بڑے انڈیپینڈنٹلی اور بڑی فریڈم کے ساتھ اپنے پلان ایگزیکیوٹ کرتے رہی ہیں، اب جبکہ یہ ہاؤس کا توازن بیلنس ہو گیا ہے، اس کے اندر ریپبلکن کے پاس بھی ایک ہاؤس چلا، ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس ایک ہاؤس چلا گیا ہے، کیا فرق پڑے گا ان کی استعداد کار کے اوپر؟ اور کیا واقعتاً جو ایک ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی انگیج کرنا ہوتا ہے دوسری جماعت کو، اس بارے میں ان کی اہلیت کے لیے کیا واقعتاً یہ ایک ٹیسٹ ہے؟
جی ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ پہلے تو وہ جو بھی کرنا چاہتے تھے کرتے تھے وہ، کیونکہ دونوں ہاؤس میں ریپبلکن کی میجورٹی تھی. اب یہ ہے کہ اب ان کو گیو اینڈ ٹیک کا جو ہے نا بارگیننگ کرنی پڑے گی. ان کو یہ بھی کرنا پڑے گا کہ کچھ ڈیموکریٹ کے ساتھ وہ مل کے کام کریں تاکہ جو ملک کے لیے بہتری ہو اس پہ اسٹیپ لے سکیں. اب یہ وہ فری ہینڈ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں
تو پولیٹیکلی انگیج کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر تو ان کے جو کریٹکس ہیں
چاہیں وہ کرتے رہیں گے، اور یہ دھچکا لگا ہے. آئی ایگری ود دس.
تو طلعت صاحب، کیا پولیٹیکلی سیاسی طور پہ وہ انگیج کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے کریٹکس یہ کہتے ہیں کہ وہ تو حکم دینے کے قائل ہیں اور ساری زندگی ان کا جو ایک ایگزیکٹو یا چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے انہوں نے آپریٹ کیا اپنی امپائر میں، سو ہائر اینڈ فائر اس اعتبار سے، سو کیا اب اسی پیس کے ساتھ وہ جا سکیں گے آگے؟
یہ مشکل ہوگا، جیسے میں نے پہلے کہا ان کے لیے مشکل ہوگا. لیکن دیکھیں نا، اگر ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف دیکھیں تو اس میں جو جیتے ہیں وہ کافی ینگ لوگ ہیں. اب وہ نہیں چاہیں گے کہ جو اولڈر یو نو ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر ہیں، پرانے جو 20-30 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی بات نہیں بن رہی کہ یہ لوگ بڑے آ کے ہمیں ینگ کو کیا سمجھائیں گے. تو جو ینگ ڈیموکریٹس ہیں وہ یہ کوشش کریں گے، اور ٹرمپ کوشش کریں گے ان کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ یہ کہ 100%
جو ڈیموکریٹ ان کے خلاف نہ ہو اور واقعی ان کو ان کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا, کچھ کچھ میں مسئلہ ہوگا. کچھ ڈیموکریٹ ایسے ہیں جو کہ ٹرمپ کی فیور میں ہیں, اوپنلی تو نہیں لیکن وہ چاہتے ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں اس میں ملک کو کافی فائدہ ہو رہا ہے.
یہ تو یہاں پہ ہاؤس اسی طرح سے ہمیشہ سے ریئیکٹ کرتا ہے, پالیسیز ٹو پالیسیز,
وہ نہیں کہہ رہے
ایشوز ٹو ایشوز جاتے ہیں. ڈاکٹر مقدر خان صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہو گیا, پروفیسر انٹرنیشنل ریلیشنز ڈیلیور یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا, یہی سوال آپ سے بھی, کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی سیاسی طور پہ انگیج کرنے کی اہلیت, کیونکہ پچھلے دو سال ان کو پوری ایک مسلسل مستقل فریڈم ان کو حاصل رہی ہے, اور ریپبلکن پارٹی چونکہ ان کے سپورٹ بیس کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ اس کی جو کور ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو حمایت کر رہی تھی, تو اس لیے وہ بھی کر رہے تھے. کچھ انالیسز اب یہ بھی ہیں کہ جیسے ابھی طلعت رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان کو ریپبلکن ڈیموکریٹک پارٹی سے سپورٹ ملے, دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ممکن ہے کہ سینٹ کے اندر بھی بہت سارے ریپبلکن ہر چیز کے اوپر امنا و صدقنا نہ کہیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, ان کی ایبلٹی پولیٹیکلی انگیج کرنے کی اور ان کا اب جو اگلے دو سال کی ٹینیور ہے اس میں کام کرنے کی اہلیت, اس پہ آپ کی رائے کیا بنے گی ڈاکٹر خان صاحب؟ جی ڈاکٹر مقدر خان صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر خان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی لگتا ہے کہ میری آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. ہم مزید کچھ اپنے پینلسٹ شامل کرتے ہیں سیگمنٹ کے اندر. انور اقبال صاحب واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے, ان سے ہم بات کریں گے. طلعت رشید صاحب اب یہ بتائیے گا کہ خواتین بڑی تعداد میں ان کی نمائندگی اس بار کانگریس کے اندر نظر آ رہی ہے, 100 سے زیادہ خواتین پہنچی ہیں, اور پھر بالخصوص جو ہماری آڈینس ہے وہ اکثر یہ سوال کر رہی ہے کہ جی دو مسلم خواتین کا یہاں پہ پہنچنا, ان میں سے بھی ایک وہ جو بذات خود ایک پناہ گزین کی حیثیت سے یہاں پہ امریکہ میں آئی تھیں, اب وہ امریکی کانگریس کا حصہ ہیں, یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے, چینج ہے یا میسج ہے اس کے اندر؟
نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھا ہوا کہ جو مسلم جو ہیں ایٹ لیسٹ وہ آگے آئے ہیں, اور دو جو خواتین جنہوں نے کانگریس کی سیٹ جیتی ہے تو یہ بہت خوش آئندہ بات ہے. لیکن دیکھیں نا, ایک ووٹ سے کچھ اتنا فرق نہیں پڑتا, آپ دیکھیں دو ووٹ سمجھ لیں, لیکن یہ کہ جو میجورٹی ہے وہ ان کو اگر تو وہ کنوینس کر سکیں تب تو یہ مسائل حل کر سکیں گی, ورنہ ایک یا دو ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انلیس کہ ہم لوگ زیادہ اس میں جائیں, 5 یا 6 سیٹیں لیں, تب جا کے اپنے جو موقف ہے اس کو آگے پش کر سکیں. لیکن یہ کہ یہ ایٹ لیسٹ اٹ از اے اسٹارٹ, کہ اب یہ ہے کہ اب ان سے کافی انکریجمنٹ ملے گی, نہ عورتوں کو نہیں مردوں کو بھی جو مسلم ہیں, جو ہم لوگ یو نو اس یو ایس میں رہ کے بھی ہم ان کے ساتھ نہیں اور ان پولیٹیکل پروسیس میں ہم رول پلے ادا نہیں کر رہے, اب یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی بوسٹ ملے گی, یہ ٹھیک ہے جی ہمیں بھی آگے آنا چاہیے, ہمیں بھی ان الیکٹورل پروسیس جو ان کا ہے اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے اور ہمیں ایکٹیولی کام کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے جو
طلعت رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں جوائن کر رکھا ہے اس میں ڈاکٹر عابد قیوم سلہری صاحب نے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو اقتصادی مشاورتی کونسل بنی ہے اس کے بھی رکن ہیں, ہم نے ان کو اسپیشلی زحمت تو اگلے سیگمنٹ کے لیے دی ہے لیکن اس پہ بھی ہم ان کے کمنٹس چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, امریکہ کے انتخابات بہت اہمیت دی ہے پاکستانی میڈیا نے بالخصوص اس کی کوریج کو, میسیجز بھی کچھ لیے ہیں یا نہیں؟ میں خاص طور پہ اس اینگل پہ بات کروں گا, آج کل جو آپ کو سڑکوں کے اوپر احتجاج نظر آیا ایک غیر مسلم خاتون کے اوپر جو الزام تھا, یہاں پہ مسلم خواتین الیکٹ ہوئی ہیں اور آف کورس وہ صرف مسلمانوں کا ووٹ نہیں ہے, اکثریتی ووٹ قطن مسلمانوں کے ووٹ کے ساتھ نہیں وہ الیکٹ ہوئی ہیں, سو اس کے باوجود وہ کانگریس کے اندر پہنچ گئی ہیں. یہ کچھ چیزیں ایک کوئی کلچرل کنٹراسٹ یا کچھ نالج یا کچھ خیال ایٹ لیسٹ اس کو جگہ دے رہی ہیں پاکستان جیسے آڈینس کے اندر؟
آپ بشمول میرے جو ہمارا ڈیفینس ہوتا ہے آسیہ بی بی کیس یا اسی طرح کے دوسرے کیسز پہ, تو ہمارا ایک بڑا اسٹرانگ پوائنٹ یہ بھی ہم ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو ریلیجیس مینورٹیز ہیں پاکستان میں ان کی ہم حقوق کا تحفظ نہیں کر سکیں گے, تو جہاں جہاں پہ مسلم مینورٹیز ہیں کل کو اگر ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پاکستان یا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی مورل جو سپورٹ ہے وہ ایک مارل گراؤنڈ لوز کر دیں گے کہ ہم کہہ سکیں کہ جی جو کسی اور ملک میں امریکہ میں یا یورپ میں یا تو مسلم مینورٹی ہے یا ایون انڈیا میں وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے. تو ہمیں اپنے گھر سے مثال قائم کرنی ہے, اور وہ مثال قائم کرنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ریسپیکٹو آف ریلیجن, کسی کا کوئی بھی عقیدہ یا مذہب یا کچھ بھی ہو, اگر کوئی شہری ہے تو اس شہری کے حقوق کیسا ہے. تو یقینی طور پہ اس الیکشن کے نتیجے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں, نہ صرف یہ کہ خواتین بلکہ مسلم خواتین کا ہاؤس میں آنا وہ بڑا پازیٹو شگون, اور یہ امریکہ کے ایکسٹرنل امیج کے لیے بھی بہت بہتر ہے.
انور اقبال صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار واشنگٹن بیس نے, ان سے بھی ہمارا رابطہ ہوا, ہمارے ساتھ ہیں. انور بھائی بہت شکریہ آپ کا. بتائیے گا جنرلی بھی ابھی تک جو نتائج آپ کے سامنے آئے ہیں, یہ وائٹ ہاؤس کے لیے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے استعداد کار کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟
دیکھیں امریکہ میں ویسے بھی جو آخری سال ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ لیم ڈک پریزیڈنٹ ہوتا ہے, جس میں اس کا سارا فوکس جو ہے وہ ری الیکشن کیمپین پہ ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے بڑے زور شور سے کیمپین لانچ ہو جاتی ہے, بلکہ میرے خیال ہے اگلے 6 مہینے میں کینڈیڈیٹس کے نام وغیرہ بھی آنے لگیں گے. تو ایک سال ہے جو ان کے لیے جو کچھ کرنا ہے, اور اس میں اب ان کو زیادہ دشواری پیش آئے گی. اب بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ڈیموکریٹس کے بڑے اسٹرانگ ویوز ہیں, مثلاً امیگریشن پہ. مثلاً انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے امیگرینٹس کے برتھ رائٹ جو ہے وہ کینسل کر سکتے ہیں. تو وہ اس طرح کی ایشوز پہ ڈیموکریٹ بہت اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں. ان کے بعد ڈومیسٹک ایشوز پہ آپ دیکھیے فوراً بیان آیا کہ یہ جو ہے صدر ٹرمپ جو ہے پریزیڈنٹ اوباما کے سابق صدر کی جو پالیسی تھی ہیلتھ پالیسی, اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس کو ہم ریزسٹ کریں گے. تو اس طرح کی چیزیں, مثلاً اگر ایک ہاؤس ہوتا اس وقت ڈیموکریٹس کے پاس, تو پچھلے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے سپریم کورٹ کے, جس کے بارے میں بہت ریزرویشن تھیں خاص طور پہ خواتین کو, تو وہ اگر ہاؤس ہوتا تو وہ بہت مشکل ہوتا ان کو پاس کرنا. تو اس طرح کی ایشوز پہ دشواری آئے گی, اور میرا خیال ہے دونوں فریقوں کا فوکس جو ہوگا اب وہ ہوگا 2020 کے الیکشنز پہ, اور اس میں ایشوز کو پولیٹیسائز کیا جائے گا دونوں طرف سے.
سو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کوئی ایسی چیز ان انتخابات میں ہے جس میں وہ یہ سمجھنا چاہیں کہ ان کو اپنی پالیسیز یا اپروچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, کچھ میسج وہ لیں گے, کچھ ایڈجسٹیبلٹی آپ کو وہاں پہ نظر آتی ہے, کچھ فلیکسیبلٹی؟
دیکھیں ابھی تو کہنا دشوار ہے, کیونکہ ان کا جو بیان آیا ہے اس میں تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں جو میرے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ جیت گئے, جو جنہوں نے مجھ سے ڈسٹینس کیا وہ ہار گئے, اور میں تو اپنے ایجنڈا پہ عمل کرتا رہوں گا. تو ابھی تک تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہی کچھ کریں گے, اور جس کو امریکی میڈیا کہتا ہے ڈیوائسو پالیسیز, اس پہ عمل کرتے رہیں گے. لیکن میرا خیال ہے بیان اپنی جگہ, صدر ٹرمپ نے ایک چیز اور ثابت کی کہ اپنے بیانات ایک طرف, لیکن جب پریکٹیکلی کوئی بات ہوتی ہے تو جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ان کے مفاد میں ہے وہاں کمپرومائز بھی کر جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ عقل مند آدمی ہیں, ورنہ اس طرح اتنی آسانی سے 2016 کے انتخابات ساری پریڈکشن کے برخلاف جیت نہ جاتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بعض ایشو پہ اس حد تک کمپرومائز کریں گے جس حد تک ان کو 2020 میں الیکشن جیتنے میں مدد مل سکے.
ہم آئیں گے ڈاکٹر عبد القیوم سے آپ کے پاس, لیکن اس سے پہلے طلعت رشید صاحب آپ بتائیے گا, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی اڈاپٹیبلٹی کے اسکلز, اور اس کو کس حد تک وہ قبول کریں گے, کیا ان کی اپروچ تبدیل ہو سکتی ہے, یا وہ اپنے اسی موقف کے ساتھ اپنی جو کور سپورٹ بیس ہے اس کو وہ اپیل کرتے رہیں گے؟
نہیں دیکھیں, وہ کوشش کریں گے کہ جو ڈیموکریٹ ہے ان کے ساتھ مل کے کام کریں. اب یہ ہے کہ وہ فری ہینڈ ان کو اب نہیں ہے, ان کو دشواری ہوگی, لیکن یہ ہے کہ وہ اکراس دی آئل جا کے جو ان کے موقف سے ایگری کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ان سے وہ بات کریں, ان سے کہیں ٹھیک ہے جی کنسنسس بنا کے پھر جو بھی پالیسی ہے اس کو آگے لیں, اس کو امپلیمنٹ کریں. لیکن چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ ون مین شو ہے, وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے, اور ان کو یہ بھی ابھی بہت فخر ہے کہ انہوں نے سینٹ میں, سینٹ کی ریپبلکن جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے. یہ جو دیکھیں نا, اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو 2006 میں کیا ہوا تھا, ڈیموکریٹ نے جو ہے کانگریس میں پورا کنٹرول کر لیا تھا, جو بش کی پالیسیز تھیں جو ہے ان کو جو عراق وغیرہ میں تھے ان کو پیچھے کرنا پڑا. اسی لیے اسی طرح 2010 میں ریپبلکن دوبارہ واپس آ گئے اور وہ ہاؤس کی جتنی بھی سیٹیں ان کے پاس آ گئی. تو یہ چلتا رہتا ہے جو ایشو ہے یہ. اب یہ کہ اب ان کو ٹرمپ کو کوئی فوکس جو کرنا ہے وہ نیکسٹ الیکشن میں کرنا ہے, کہ وہ نیکسٹ الیکشن میں کیا اسٹریٹجی استعمال کریں تاکہ وہ دوبارہ پاور میں آ جائیں اور دوبارہ جیت سکیں. اب یہ کہ اب ٹرمپ نے کافی اپنی اسپیچوں میں کافی دفعہ کہا کہ ٹھیک ہے جی جو لوگ میرے ساتھ تھے دے گیم, मतलब जो भी उनकी पॉलिसीज को अप्रिशिएट करते थे वो लोग आगे आए हैं और वो जीत चुके हैं. तो इसका मतलब ये है कि लोग फिर भी ट्रंप को फॉलो करते हैं, लोग उनकी पॉलिसीज को पसंद करते हैं जो कि मुल्क की बेहतरी के लिए, इकॉनमी की बेहतरी के लिए है.
आबिद क्यूम सुलेरी साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान हो या बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विद कंट्रोल ऑन बोथ हाउसेस और अब इस शिफ्ट के बाद उन मुल्कों को, बिलखसूस अगर हम पाकिस्तानी की बात करें, तो उनको इंगेज करने में कोई स्पेस मिला है इन इंतखाबात के नतीज के बाद?
अभी यकीनी तौर पे जो एक प्री इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल पोस्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसमें फर्क तो आता है. और ये जो शिफ्ट है इसके नतीजे में यकीनी तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त यही राय कायम की जा रही है कि शायद थोड़ा सा जो बैलेंस है वो बेहतर होगा टूवर्ड्स पाकिस्तान. और अगर ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर नहीं भी होता तो कम से कम बहुत खुल के पाकिस्तान के जो एंटी चीजें सामने आ रही थी उनमें शायद थोड़ा सा फर्क पड़े. तो यकीनन पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स को बड़े इसीलिए बहुत संजीदगी से देखा भी जा रहा था और ये भी देखा जा रहा है कि इसका आगे इम्पैक्ट जो है वो क्या बनता है.
जी डॉक्टर साहब, हम आपके साथ खास तौर पे इस पर बात करते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में, पाकिस्तान की जो नेगोशिएशन है आईएमएफ के साथ. अनवर इकबाल साहब, फॉरेन इंगेजमेंट, कुछ तब्दीलियां आएंगी?
अच्छा, ये बात जो है ना, ये मैं तकरीबन आधे दर्जन टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू दे चुका हूँ कल से पाकिस्तान में, और बार बार वो ये बात कहते हैं. इसमें भी एक बात समझ में नहीं आती कि वो पाकिस्तान में ये क्यों समझा जाता है कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो प्रो पाकिस्तान है या exactly. पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं. ट्रेडिशनली अगर कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रहा है आपके लिए तो रिपब्लिकन में रहा है, डेमोक्रेट्स में नहीं रहा है. और आप देखें कि उससे पहले 8 साल तक सदर ओबामा जब सरकार में थे तो बहुत सारी जिस लेजिस्लेशन हुई है जो आपके 16 रोके गए और चीजें इकदाम हुए वो उस दौर में हुए. तो मैं नहीं समझता हूँ कि डेमोक्रेट्स में भी कोई ऐसी ख्वाहिश है पाकिस्तान के साथ नरमी की. और नरमी किस चीज इशू पे हो सकती है? एक वो चाहे डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन सदर हो या कांग्रेस हो, सारे अमरीकियों की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में जंग खत्म हो और इस तरह खत्म हो जिसमें वो उस जंग को हारते हुए नजर ना आए और वो समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान उनकी मदद कर सकता है मगर कर नहीं रहा है. तो इस नुक्ते पे मैं समझता हूँ कोई इख्तिलाफ नहीं होगा डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में और पाकिस्तान पे ये प्रेशर बरकरार रहेगा.
बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया. तलत रशीद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपके भी ममनून है. डॉक्टर अब्दुल क्यूम सुलेरी साहब, प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में बात होती है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, आई एम एफ का बेल आउट पैकेज के लिए जो नेगोशिएशन हो रही है उनके ऊपर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद.
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं. VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं. आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है. VOA उर्दू अब आपके हाथ में.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ असफर इमाम, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे पाकिस्तान के लिए इक्तसादी चैलेंजेस के ऊपर. गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने ये बात बावर कराई कि पाकिस्तान को जो मसाइल थे, जो क्राइसिस था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, वो हल हो चुका है. चाइना के अगरचे दौरा, उसके बारे में जो तवक्कुआत थी कि चाइना से एक ऐसा कम अज़ कम पैकेज मिल सकता है जिसके बाद जब आईएमएफ की टीम जो कि 7 नवंबर से ही उसके साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात शुरू होना है इस्लामाबाद के अंदर वो मौजूद होगी, तो जब आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के अहदेदार बैठेंगे तो उनके लिए प्लेटफॉर्म बेहतर होगा, वो कंफर्टेबल होंगे, वो बेहतर डील्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, बेहतर नेगोशिएट कर सकते हैं. लेकिन चीन की तरफ से फौरी तौर पे कोई मुआशी पैकेज पाकिस्तान के लिए अनाउंस नहीं किया गया है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? और अब पैकेज अगर होता तो पाकिस्तान क्या कुछ गेन कर सकता था मुज़ाकरात के मेज़ पे किसी बेल आउट पैकेज के लिए आईएमएफ से, और अब जब चीन का पैकेज नहीं है तो इससे आईएमएफ जो है वो क्या ग्राउंड चाहेगा अपने शरायत के ऊपर कर्जा देने के लिए? डॉक्टर अब्दुल क्यूम सुलेरी साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर ज़फ़र मोइन नासिर साहब हमें ज्वाइन करें, डीन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ यूएई बेस्ड हैं. दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया. डॉक्टर अब्दुल क्यूम सुलेरी साहब, आईएमएफ लोन्स या आईएमएफ का पैकेज क्या चीन से فوری طور پہ کوئی پیکج نہ ملنے کے بعد ناگزیر ہو گیا ہے؟ اور اگر ناگزیر ہے تو کن کنڈیشنز کے اوپر پاکستان جو ہے وہ نیگوشیٹ کر سکتا ہے یا اپنے لیے کچھ بارگین کر سکتا ہے وہاں پہ؟
جی دیکھیے، یہ چائنا کے دورے سے پہلے بھی یہ چیز بہت کلیئر تھی کہ چائنا از ناٹ اے کنگڈم، تو سعودی عرب میں تو چونکہ بادشاہت ہے اور بادشاہ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ بلینک چیک بھی لے کر پکڑا سکتے ہیں، لیکن جو چائنا ہے وہ ایک کنٹرولڈ اکانومی ہے اور اس میں اگر کوئی ریسکیو یا کسی قسم کی پاکستان کی سپورٹ وہ کرنا بھی چاہ رہے ہوں گے تو وہ کسی اکنامک ارینجمنٹ یا اکنامک فائنانشیل انسٹرومنٹ کے تحت ہوگی، اس طریقے سے چیک نہیں جائے گا۔ تو یہ چیز جو تھی یہ بڑی کلیئر تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس دورے سے پہلے جب بات کی جا رہی تھی تو اس میں یہی تھا کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے بات ہوگی، اس پہ مارکیٹ ایکسس، اس پہ بات ہوگی اور انڈسٹریلائزیشن کی طرف بات ہوگی۔ اب جو صورتحال بنتی ہے اس میں پاکستان پہ تھوڑا سا پریشر تو کم ہوا ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے، ہماری جو ٹوٹل ریکوائرمنٹ تھی تقریباً 12 بلین ڈالر کی تھی، سعودی عرب سے تقریباً 6 بلین ڈالر کا جو ہے ریسکیو پیکیج وہ ملتا ہے، 3 بلین ڈائریکٹ اور 3 بلین جو آپ کا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل کی شکل میں۔ اس کے بعد اب آئی ایم ایف کے ساتھ جب مذاکرات طے ہوں گے تو کم از کم 6 بلین ڈالر کی ڈیمانڈ پاکستان کر رہا ہوگا، اور اس 6 بلین ڈالر کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے سامنے لائی جاتی ہیں۔ یہاں جو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو کوٹا ہے، پاکستان آلریڈی اس وقت 6.25 بلین ڈالر کا مقروض ہے آئی ایم ایف کا، تو پاکستان اپنے کوٹے کو 50% یوٹیلائز کر چکا ہے، 50% رہ گیا ہے۔ اگر 6 بلین کا کچھ بھی اوپر لینا پڑتا تو اس کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے مذاکرات کرنے پڑتے جو آئی ایم ایف کے بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں انکلوڈنگ امریکہ اور یورپ۔ اب یہ ہوگا کہ چونکہ یوزول لون جو ہے وہ لیا جا رہا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے نہیں جانا پڑے گا پاکستان کو، یقیناً یہ ایک نارمل سرکمسٹانسز کے تحت اس میں نیگوشیشن جو ہے وہ ہو رہی ہوں گی، اور آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے وہ میرا نہیں خیال سے ان میں کچھ نگیٹیوٹی ہے، یہ وہی شرائط ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے میں کام آئیں گی، خواہ ان کا تعلق ٹیکس نیٹ بڑھانے سے ہے یا ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے سے ہے یا اس کا تعلق جو ہے وہ روپے اور ڈالر کی جو پیریٹی ہے، ایکسچینج ریٹ ہے، اس کو ریئل کرنے کے لیے ہے، انرجی سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ حکومت کو ویسے بھی کرنی چاہیے، آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف، یہ چیزیں تو کرنی تھی۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ کافی کانفیڈنٹ ہو کے صبح اپنے مذاکرات کا آج انہوں نے آغاز کیا ہے، اور لیٹس سی کہ 2 ہفتے کے ان مذاکرات کے بعد کیا صورتحال نکلتی۔
ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کیا ایکسپیکٹ کیا جائے آئی ایم ایف کے ساتھ ان مذاکرات سے پاکستان؟ خاص طور پہ پھر میں اسی کا حوالہ دوں گا کیونکہ معیشت ہمارا موضوع نہیں ہے، ایکسپرٹی تو خیر کسی بھی شعبے میں نہیں ہوتی لیکن بیسک ایک نالج ہوتا ہے، معیشت پہ خاص طور پہ بات کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے اکانومسٹ بذات خود یہ کہہ رہے تھے کہ اگر چین سے پیکیج ملتا ہے تو پھر پاکستان کو نیگوشیٹ کرنے میں آسانی ہوگی، اب جب کہ نہیں ملا ہے تو کیا فرق پڑے گا آپ کے خیال میں؟
دیکھیے میں فی الحال تو اس چیز سے ایگری کرتا ہوں، جیسے میرا خیال ہے عابد سلیری صاحب نے جو چیزیں کہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں کہ ہمارے اپنے گھر کو اب ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے، تو اس میں تھوڑا بہت یہ ہے کہ ہمیں ہارڈ کنڈیشنز یا ہارش ریالٹیز جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اب اگر چائنا کی طرف سے ہمیں وہ نہیں ملتا ہے یا اگر فرض کیا مل بھی جاتا ہے تو پھر بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں جو چند ڈیفیکلٹ سے ڈیسیجنز ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی کنزمپشن کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی جو امپورٹس ہیں ان کے اوپر ہمیں کوئی نہ کوئی لمٹ ضرور لگانی چاہیے، اور ہماری ایکسپورٹس میں ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اوپر آئی ایم ایف کی طرف سے کنڈیشنلٹی لگتی ہے کہ اپنے گھر کو ان آرڈر کریں، ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں یا اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں یا اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں یا اور اس طرح کی کوئی تھوڑی بہت اگر ہمیں پڑ بھی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو ہمیں अदरवाइज भी करने की जरूरत है, और काफी हमारा इल डिसिप्लिन रहा है इकोनॉमी के लिहाज से। जब भी हमें जरूरत पड़ी हमने बेदरेक खर्चा किया है, ये नहीं देखा कि हमारे रिसोर्सेज भी इतने बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा डिसिप्लिन होने की जरूरत है। IMF की तरफ से कंडीशंस तो वही आएंगी जो एक स्टैंडर्ड रेसिपी होती है उनकी, कि आप अपना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करें, अपना टैक्स नेट बनाएं, अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करें, और इस तरह की जितनी भी हार्ड सी उनकी कंडीशंस होती हैं। पहले हमारी सिचुएशन ये थी कि बिल्कुल हम वल्नरेबल थे क्योंकि हमारे पास कोई एक्सटर्नल सोर्स हमें मिल नहीं रहा था। फिर सऊदी अरब ने जब हमें थोड़ा सा एक रिलीफ मुहैया किया है $6 बिलियन का, तो हमें कुछ ना कुछ हौसला जरूर हुआ है। अभी हमें UAE से उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमें उनकी तरफ से भी मिल जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब और UAE की तकरीबन पॉलिसी एक जैसी होती है। अगर हमें वहां से इनकरेजिंग रिस्पांस मिलता है तो UAE की तरफ से भी मिल सकता है। चाइना की तरफ से ये है कि चाइना जो है वो वहां से भी हमें उम्मीद तो है, अगर उधर से अगर थोड़ी बहुत उनकी कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसमें हमें वो कोई किसी डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू देते हैं, तो उससे भी हमारी मुश्किलात में आसानी पैदा हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अब हमारी सिचुएशन जो है काफी ईज कर गई है। हमें जो एक फौरी तौर पर हमें जो इमदाद की जरूरत पड़ रही थी, और जो फौरी तौर पर हमें एक फील हो रहा था कि हमें हो सकता है हम डिफॉल्ट की तरफ चले जाएं अगर हमें ये बाहर से पैसे मिलते, तो अभी हम एक इजी सिचुएशन में हैं, बेहतर फॉर्मेट में हमें अब उनसे बात करने की मेरा ख्याल है कि उस स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी।
डॉक्टर आबिद क्यूम सलेरी साहब, ये बताइएगा, ये आखिरी सवाल होगा, आमतौर पे जब ज़ाहिर लोन्स की बात होती है, अभी ये लगता है कि बहुत सख्त ज़रूरत भी है, पेमेंट्स करनी है उसके अलावा भी, और लोग कहते हैं कि कर्ज़े तो अमेरिका भी लेता है, लेकिन कर्ज़ों की शरह क्या हो, और फिर सेकेंडली जो ये गवर्नमेंट बावर करा रही है कि ये आखिरी कर्ज़ा होगा IMF से, किस तरह की असलाहत की तवक्को या कुछ इरादे हैं हुकूमत के जिसके बाद उसको ये लगता है कि उसके बाद IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा, और सेल्फ रिलायंस के लिए, खुद कफालत के लिए कितना वक्त दरकार हो सकता है ख़ास पॉलिसियों के पस मंज़र में?
देखिए, हमारी इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल मसाइल थे क्रोनिक किस्म के, अभी भी हैं, और उनको टैकल करना जो है वो PTI के मंसूर में भी है, बल्कि पिछली जमातों में भी कोशिश की, तो बदकिस्मती से क्रिटिसाइज होती रही चीज़ें। इस वक्त सबसे पहली चीज़ जो है वो तो उन लोगों को टैक्स कट में लेके आना है जिनकी आमदनी ज़्यादा है लेकिन वो टैक्स नहीं अदा कर रहे। जब पिछले IMF के प्रोग्राम में ये शर्त थी, उसमें FDR का हमने देखा कि रेवेन्यू तो 3 गुना बढ़ गया लेकिन नंबर ऑफ टैक्स पेयर कम हो गए, तो इसका यानी मतलब यह खर्च किया जा सकता है कि या तो उन्हीं लोगों ने टैक्स किया जो पहले से दे रहे थे, या ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के विदहोल्डिंग टैक्सेस के जरिए। तो अगर हुकूमत वाकई संजीदगी से उन लोगों को टैक्स पेयर में ले आए जो कि टैक्स देने के अहल है और टैक्स नहीं दे रहे, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। एनर्जी सर्कुलर डेट के लिए हमें डेफिनेटली इम्पोर्टेड फ्यूल से अपनी रिलायंस कम करना होगी, और थोड़ा सा हमें रिन्यूएबल्स की तरफ जाना होगा। ये एक मीडियम टू शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान है लेकिन इसके बगैर चारा नहीं होगा। इसके बाद तीसरी जो बड़ी चीज़ है जिससे कि मौजूदा हुकूमत को चाहिए पॉलिटिकल टेम्परेचर कम करके कुछ पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करे, वो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, PIA, पाकिस्तान स्टीम मिल, रेलवेज, इस तरह के जो अदारे थे। जब पीपल्स पार्टी ने इनको ठीक करना चाहा तो PTI और PMLN ने नहीं होने दिया, जब PMLN करना चाह रही थी लास्ट गवर्नमेंट में तो PTI और पीपल्स पार्टी आड़े आ गई। अब PTI करना चाहेगी और यकीनन इस वक्त की जो अपोजिशन है वो शो में चाहेगी, तो इससे हुकूमत को चाहिए इस वक्त थोड़ा सा ईवान के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर कम करें और थोड़ा सा इस पर कंसेंसस लाने की कोशिश करें, क्योंकि ये कोई हम साल का एक बड़ा।
और अगर कंसेंसस नहीं होता तो यहाँ पे अमेरिका में तो हम ये देखते हैं कि फिर ऐसी पॉलिसीज के लिए पब्लिक में जाती है गवर्नमेंट और इवन वहाँ पे अपनी ओपिनियन बिल्ड करती है। डॉक्टर जफर मोइन नासिर साहब, खुद कफालत, कर्जे, और जो दावा है कि शायद ये आखिरी हूँ, मुमकिन है?
دیکھیں اس دنیا میں کچھ بھی وہ کہتے ہیں نا نتھنگ از امپاسبل, اگر آدمی کی ڈٹرمینیشن ہو, کنوکشن ہو کہ یس میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ریالٹیز کچھ تھوڑی سی ایسی ہیں جس میں ہمیں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ ٹائم کتنا لے سکتا ہے اگر ہم اپنے سیلف ریلائنس کی طرف جاتے ہیں. اس میں صاف ظاہر ہے کہ آپ نے اپنا پروڈکشن بیس بڑھانا ہے, اس میں انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے, پھر آپ کے پاس اپنا را مٹیریل جو ہے اس کا کمی ہے, وہ آپ کو امپورٹ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کون کون سی انڈسٹری کو آپ نے لگانا ہے, اور پھر یہ جو الیکٹریسٹی کا پہلے پرابلم تھا, گیس کے مسئلے مسائل ہیں, ان کو کیسے حل کرنا ہے, ایکسپورٹ مارکیٹ کو کیسے بلڈ کرنا ہے, امپورٹس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, کس طریقے سے لگژری سے آپ نے ٹورڈز مشینری جو ہے زیادہ آپ نے آنا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو ایک کمپریہنسو پالیسی بنا کے تو پھر ایک یعنی اپنا آپ نے میپ بنانا ہے آگے فیوچر کا اور اس پر کریں. تو میرا خیال ہے اگر آپ ترکی کی مثال دیں تو ترکی کو آپ دیکھ لیں, انہوں نے بڑے تھوڑے وقت میں ایک اپنا وہ جو ٹارگیٹ ہے اچیو کیا, تو ہم بھی کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمیں ان گڈ ایگزامپلس کو سامنے رکھ کے اپنی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم پالیسیز بہت اچھی بنا لیتے ہیں اور پھر ان کو شیلف میں رکھ دیتے ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. پولیٹیکل ہماری جو ریزن ہے, ریشنل ہے, وہ ہماری زیادہ ڈومیننٹ کر جاتا ہے بنسبت ہمیں کوئی ریئل چینج لانے کے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہمیں ایک صحیح طریقے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. 3-4 سال میں آپ اپنے آپ کو اس لیول پر لا سکتے ہیں جہاں آپ کچھ نہ کچھ شو کر سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ پالیسیز بنائی تھی اور ان کے یہ ریزلٹ آ رہے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مین ناصر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. عابد گیم سلیری صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین, ایک مختصر سی بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پروگرام کے آخری حصے میں بات کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسور امام, اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے. پاکستان کے اندر ایک بڑا نام ہے, ایکٹیوسٹ ہیں گل علی اسماعیل, خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں, کافی ووکل ہیں, انٹرنیشنل کے ایک ایوارڈز حاصل کر چکی ہیں. ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا تھا 12 اکتوبر کو, اور اب اور ان کا نام پھر ای سی ایل کے اوپر ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیا گیا تھا. اس کو چیلنج کیا انہوں نے, اور ان کا بذات خود بھی یہ الیگیشن تھا کہ یہ پاکستان کے جو عسکری نہیں بلکہ پاکستان کا جو خفیہ ادارہ ہے آئی ایس آئی, اس کی اماں کے اوپر یہ کیا گیا ہے. سو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس بارے میں سماعت بھی تھی, اور جو وکیل پیش ہوئے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے, انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کا نام جو ہے ای سی ایل کے اوپر ڈالا گیا ہے آئی ایس آئی کی اماں کے اوپر, ان کی ریکمنڈیشنز کے اوپر. ایسے کیا چارجز ہو سکتے ہیں کہ ان کو ای سی ایل کے اوپر ڈالا گیا ہے, ایسے کیا خدشات ہو سکتے ہیں, اور کس طرح ایسے مقدمات کا ٹرائل ہونا چاہیے ہے, اور اس پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے رکشندہ ناز صاحبہ نے, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, اور گل علی اسماعیل کو بہت قریب سے جانتی بھی ہیں. ہم نے کوشش کی کہ گل علی اسماعیل بھی ہمارے ساتھ ہوں, کئی ایک ہمارے پروگرامس میں آ چکی ہیں لیکن وہ نہیں ہیں. محمد علی احسان صاحب فارمر ملٹری آفیسر ہیں, لیفٹنٹ کرنل, اور کرنٹلی وہ وابستہ ہیں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے ساتھ. ان کو بھی ہم انگیج کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ آخر سیکیورٹی کے ادارے کن بنیادوں کے اوپر, کن خدشات کے اوپر وہ کسی بھی شہری کا نام ای سی ایل کے اوپر ڈالنے کی عام طور پہ وہ درخواست کیا کرتے ہیں. رکشندہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کچھ فیملیئر ہیں اس گل علی اسماعیل کے مقدمے سے, ایشوز کیا ہیں ان کے متعلق, سیکورٹی اداروں کے سب سے بڑے خدشات کیا ہیں؟
دیکھیے خدشات کی تو اگر آپ بات کرتے نا تو ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ پاکستان میں 3 دن کس طرح جو ہے شہروں کو ناک ڈاؤن کیا گیا اور جو ہے نا باواز بلند جو ہے وہ ملٹری کو بھی للکارا گیا, جوڈیشری کو بھی للکارا گیا, اور ہر جہاں پہ بھی وہ جو ہم سمجھتے ہیں نا ہمارے یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی مقدس ہمارے انسٹیٹیوشن ہے, ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن خادم جیسے لوگوں نے اس کو بڑے للکار کے باتیں کی. لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ گلالے کا جو کام ہے اور جو وہ کام کرے یہ ہیومن رائٹ کے لیے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ سوسائٹی کے ایشوز ہیں, وہ ایشوز کسی کے لیے کیسے خطرناک ہو سکتے ہیں, یا ان کو آپ کیوں لنک کر دیتے ہیں اسٹیٹ کی آنر کے ساتھ. مجھے تو جو لگتا ہے اس کیس میں یہ بڑا آسان ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز کے لیے, کیونکہ ہیومن رائٹ ڈیفینڈر جو ہیں وہ پاکستان میں ہمیشہ ایک ونریبل پوزیشن پہ رہی ہیں, تو اس وجہ سے آپ اپنے جو ہے نا ان کو اس بنیاد پہ زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ان کو پتا ہے وہ چکر لگائیں گی کورٹ میں, بہت سے لوگ ڈر کے ساتھ نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک خاص ادارے نے ان کو ای سی ایل میں ڈالا ہے, تو یہاں پہ جتنی جو اسپیسز ہماری شرنک ہوئی ہے خاص طور پہ ہیومن رائٹ ڈیفینڈرس کے لیے, تو ہیومن رائٹ ڈیفینڈرس کہیں نہ کہیں کوئی آواز تو اٹھائیں گے لیکن وہ اس طرح نہیں بڑھ کے آ سکیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا, اور پھر ہمارا بھی یہ سوال ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے ہم پی ٹی ایم کی بات کرتے ہیں, پی ٹی ایم کا اتنے عرصے دھرنا رہا اسلام آباد میں, کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, اور ان کے دھرنوں میں آپ دیکھیں کہ ایک میوزک, ایک جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نا کلچرل چیزوں سے, اور یہاں پہ آپ کی بسیں جل گئیں, آپ کی اتنی توڑ پھوڑ ہوئی, تو ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ لوگ چاہے وہ سرائکی بیلٹ سے ہیں چاہے وہ پختون بیلٹ سے ہیں, ان کو تو بڑا ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ان کو تو بڑا کنٹرول کیا جاتا ہے, اور یہ اس طرح کے جو لوگ جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں وہ آرام سے جو ہے وہ
آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ جواب ہم لیتے ہیں ذرا محمد علی احسان صاحب سے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. محمد علی احسان صاحب, ہمیں ذرا ایک جو پروسیجرز ہیں آپریٹ کرنے کے اداروں کے وہ کیا ہیں, اور خاص طور پہ اس اینگل کو ضرور آپ ایڈریس کیجیے گا جیسے وہ کہتے ہیں کہ جو ریلیجیس ایلیمنٹ ہیں وہ ریاست کے تینوں بڑے ستونوں کو چیلنج کر رہے ہیں, اعلانیاں کر رہے ہیں, حتیٰ کہ انٹرنل خطرات پیدا کر رہے ہیں, کوئی بڑا ایکشن نظر نہیں آتا, اور ایک لڑکی یہ خاتون اس سے کیا خدشات ہیں, کن حالات میں یا کن وجوہات کی بنیاد پر ایسی کوئی خواہش ظاہر کی جاتی ہے کہ ان کو ای سی ایل پہ ڈال دیا جائے یا ان کا پاسپورٹ کنفسکیٹ کیا جائے؟
اسد صاحب, بنیادی طور پہ میرے خیال میں ایک خدشہ ہے موجود ہے جو کہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک ہائبرڈ وار ہے, ایک پاکستان کے اوپر ایک مسلط کی ہوئی جنگ ہے جس کو کہ سیکیورٹی کے ادارے اس کو یوں دیکھتے ہیں. وہ جنگ جو ہے اس کے بہت سے کمپوننٹس ہیں, اور اس کے اندر میں دلالائی صاحبہ کو تو اتنا زیادہ میں خود سے نہیں جانتا رہا, میں ان کو فالو کیا, لیکن ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ آئی تھنک انہوں نے کام کیا ہے, ان کو این جی او بھی چلا رہی ہیں جو کہ خواتین کی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, بٹ ان کو اگر ایک سیکیورٹی کے ادارے نے یہ سمجھا ہے اور یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ ان کو ان کا نام ای سی ایل پہ ڈالا جائے, تو ہمیں رسپیکٹ سب سے پہلے رسپیکٹ ضرور کرنی ہے اپنے اداروں کی, اور ان ہم باقی ملکوں کے اداروں کو اگر ہم دیکھیں اور وہ ادارے اگر کوئی ایکشن لیتے ہیں تو وہ ان اداروں کا کام کچھ اس نوعیت کا ہے کہ اٹ از بیہائنڈ دا سین, تھوڑا سا سیکریٹو ہے, اتنا ڈسکلوزر نہیں اس میں ہوتا, اور وہ کسی پرپز کے تحت ہوتا ہے, اور اگر کسی ایک انڈیویجول کے اگینسٹ ہوتا تو اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی ایویڈینس یا کچھ ایسے معاملات ضرور ہوں گے کہ ایسا ایکشن لیا جاتا ہے. اگر آپ اس کو یوں دیکھیں کہ جو بات ابھی محتمہ کر رہی تھی اباؤٹ ڈسکریمنیشن کے ریلیجیس لوگ ہیں, انہوں نے جس طریقے سے ایک شٹ ڈاؤن کر دیا بالکل ملک کو 3 دن کے لیے, اور ان کی جو لینگویج تھی اور جو ان کے نیریٹو تھے جو انہوں نے
ایک منٹ میں پلیز سمجھ پیجئے, جی
ایکشن نہیں لیا گیا, یہ بہت بڑا کنسرن ہے جو اکراس دا بورڈ ملک میں تمام لوگوں کو اس وقت کہ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہو رہا, یا فار دیٹ میٹر صرف اگر آپ فوج کے حساب سے نہ دیکھیں تو ایک جوڈیشل ایکٹیویزم جو سپریم کورٹ دکھا رہی تھی ان کی طرف سے بھی ان کی طرف کوئی ایکشن نہیں ہوا, تو ایسا کیوں ہے, ایک یہ بہت بڑا کنسرن ہے. لیکن میں خود ذاتی طور پہ پرسنلی میری اس میں رائے یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ایک ریزنیبل طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی اسٹیٹ کے لیے فوراً ایکٹ کرنے سے اور فوراً کچھ کرنے سے آئی تھنک جو لوگ معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کے کچھ ریپرکشن بیک لیش ہوتا ہے. وہ اس پہ کس وقت ایکشن تو ہو رہا ہے اور اب بھی کچھ ریڈز ہو رہے ہیں اس وقت جب میں آپ سے بول رہا ہوں تب بھی ہو رہے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور لوگوں کو جو اس میں انوالو ہے جن کا ایویڈینس ویڈیو فوٹیجز موجود ہے اس کے خلاف سیکورٹی جسٹس آلریڈی کام کر رہی ہیں اور ایکشن ہو رہے ہیں. لیکن میری پرسنل رائے اس میں یہ ہے کہ ہماری بہت بھرپور خواہشات کے باوجود کہ پاکستان ایک دن میں ٹھیک ہو جائے اور بہت سے ایسے ایشوز جن میں سے ون آف دا ایشوز جس
بہت شکریہ آپ کا محمد علی خان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ کے ہم ممنون ہیں اور رخشندہ ناز صاحبہ آپ کا بھی شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پروگرام سامعین یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھے اسفر امام. اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.
پاکستان میں خصوصی بچوں کے لیے گریجویشن تک تعلیم کا پہلا ادارہ. خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. کراچی میں ایک فلاحی تنظیم دیوا ٹرسٹ کے تحت خصوصی بچوں کے لیے ایک ڈگری کالج دیوا انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل اینڈ انکلوسیو ایجوکیشن قائم ہے جہاں اس وقت تقریباً 1600 بچوں کو گریجویشن تک تعلیم فراہم کی جا رہی ہے. ادارے کے سی ای او رضوان لودھی نے جو ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گلشن اقبال کراچی کے کمپلیکس میں قائم خصوصی بچوں کے لیے گریجویشن تک تعلیم کا یہ پہلا ادارہ ہے جہاں کوالیفائڈ اساتذہ کی مدد سے سماعت اور گویائی کے متاثرہ بچوں کو گریجویشن تک تعلیم دی جاتی ہے اور جو کراچی یونیورسٹی سے الحاق شدہ ہے.
ہم مختلف ڈسیبلٹیز کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں جس میں ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں, سلو لرنرز ہیں, فزیکلی ڈسیبل ہیں. ان بچوں کی ایجوکیشن, ریہیبلیٹیشن اور آفٹر دا ایجوکیشن ان کی جابس اور دوسری ریکوائرمنٹس کو ہم فلفل کرتے ہیں. یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے جس کو دیوا جو پچھلے 52 ایئر سے پرفارم کر رہا ہے.
ادارے کے مختلف شعبوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے رضوان لودھی نے کہا
ہمارے پاس جو ہیئرنگ امپیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس میں تقریباً 1000 بچے ہیں. جو انٹلیکچولی چیلنج اسٹوڈنٹس ہیں اس میں ہمارے پاس 2 شفٹس ہیں اور ڈفرینٹ کیٹیگریز کو ہم کور کر رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس تقریباً 300 کے قریب بچے ہیں. پھر ہمارا ایک انکلوسیو ایجوکیشن پروگرام ہے جس میں نارمل اسکولنگ ہے, جس میں تمام کلاسز میں ہر نارمل اسٹوڈنٹ کے ساتھ اسپیشل اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں. اس سیکشن میں بھی ہمارے پاس تقریباً 250 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں. اور ایک ہمارا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جس میں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو ایز پر دیئر نیڈ, جو کہ ملٹیپل ڈسیبل ہوتے ہیں, فزیکل, اسپیچ تھراپی, آکوپیشنل تھراپی اور سائیکو تھراپی کی سروسز دی جاتی ہیں. یہ ہمارے پاس آن اینڈ آف اپنا آؤٹ ڈور پیشنٹ بھی ہے اور ریگولر اسٹوڈنٹ بھی ہے. تو ان سب کو ہم جب سم اپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس آلموسٹ 1600 اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے. یہ ہمارا کراچی کیمپس ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک کیمپس اسلام آباد میں بھی ہے جس میں ابھی ہم ہیئرنگ امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن دے رہے ہیں اور نیا کیمپس ہمارا زیر تعمیر ہے اور جیسے ہی وہ فلفل ہو جائے گا تو اس کے اندر بھی ہم یہ ساری سروسز پرووائڈ کریں گے.
انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو ایسے ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں جن کی مدد سے وہ تعلیم کے بعد مناسب روزگار حاصل کر کے ایک کارآمد شہری بن سکیں.
ان میں اکیڈمکس کے علاوہ ان بچوں کی ساری دیگر ضروریات جیسے کہ ان کی ایجوکیشن کے علاوہ اسپورٹس ہے, ان کی اسکل بلڈنگ ہے, ٹیکنیکل سپورٹ ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن جس میں کمپیوٹر سائنس اور فائن آرٹس اور اس طرح کے اور ٹیکنیکل اسکلز ہم ڈیلیور کر رہے ہیں تاکہ آفٹر دی ایجوکیشن یہ بچے پراپر اپنی کوئی جاب فائنڈ آؤٹ کر سکیں اور ایک کارآمد شہری بن سکیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن ختم ہونے کے بعد ان کی جاب پلیسمنٹس, ان کی میٹریمونیل ایشوز اور ان کی ساری سپورٹ, اور ایون ان کو اگر لیگل ایشوز بھی ہوتے ہیں تو ان کی لیگل سپورٹ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے جو کہ ہمارا کیریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ فلفل کرتا ہے.
رضوان لودھی نے بتایا کہ ان کے ادارے میں بچوں سے ان کے والدین کی استطاعت کے مطابق فیس لی جاتی ہے اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے انہیں مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے.
فنڈنگ کا پروسیجر بہت سمپل ہے. پیرنٹس کے لیے ایک بہت اوپن لیبرٹی ہے, واٹ ایور دے کین افورڈ دے کین پے. ہم ان کو ضرور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی وسائل ہیں آپ ضرور ان بچوں پر خرچ کریں, لیکن فکس فیس نہیں ہے, کنٹریبیوشن سسٹم ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈونیشنز ہیں, کنٹریبیوشنز ہیں فرام دی فیلنتھراپسٹ.
انہوں نے کہا کہ ان کے ادارے سے اب تک 3000 سے زیادہ اسپیشل بچے تعلیم حاصل کر چکے ہیں جن میں سے بیشتر اپنا روزگار خود کمانے کے قابل ہو چکے ہیں.
ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے جب بچے ہمارے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں, ہمارے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹ اس وقت گورنمنٹ جاب میں بھی ہیں اور مین ان کا یہ ہے کہ یہ بہت اچھے بیک گراؤنڈ ورکر ہیں, مطلب بیک گراؤنڈ سے مراد کے آفس ورک کے حوالے سے, آفس آٹومیشن کمپیوٹر بیس انوائرمنٹ میں بہت اچھا ان کی پرفارمنس ہے. اور ایک چیز یہ کہ یہ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں, فائن آرٹس میں بہت ایکسٹراڈنری پرفارمنس ہے, بیکاز وین ایور دے کین ناٹ ایکسپریس دیئر فیلنگ دے کین اسکیچ. تو ان کی بائی ڈیفالٹ جسے کہہ لیں ایک نیچرلی ایک اسکلز ہے کہ ان کی فائن آرٹس بہت اچھا ہے, اور جس میں کام کر بھی رہے ہیں اور ہم ان کو مزید ماڈیفائی کر کے آگے ایڈوانس کرنا چاہ رہے ہیں.
اپنے ادارے کے آئندہ کے پروجیکٹس پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
پھر ہم ایک اور پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ایک یونیورسٹی کریٹ ہو, جو کہ انڈر پروسیس ہے, ہم ڈاکیومنٹیشن کر چکے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک یونیفارم سلیبس ہو, ایک امبریلا ہو جو پورے پاکستان کے تمام انسٹیٹیوٹس کو کور اپ کرے, اور ان فیوچر ان بچوں کو گریجویشن سے آگے بڑھنے کا بھی چانس ملے, تاکہ یہ بالکل نارمل اسٹوڈنٹ کے ساتھ ماسٹرز لیول پہ بھی کام کر سکیں. اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم مختلف چھوٹے شہروں میں سروسز دیں, چھوٹے اسکولس سیٹ اپ کریں, تاکہ وہاں کے لوگوں میں ایون ابھی تک اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ ان بچوں کو ہم نے پڑھانا بھی ہے. تو یہ ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے جس کے لیے ہمیں ریسورسز اور بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس پروجیکٹ میں سیلف لیسلی کام کر سکیں.
یہ تھی پاکستان میں خصوصی بچوں کے لیے گریجویشن تک تعلیم کے پہلے ادارے کے بارے میں ایک خصوصی رپورٹ. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.